بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى ذاته. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، معروف جس کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے جتنا نہ ہو لیکن عارف اس حد تک کمالات و فضائل رکھتا ہو کہ معروف کے نزدیک ہو سکے, قریب ہو سکے, اس وقت معرفت پیدا ہو سکتی ہے, معرفت حاصل ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پر معروف جس کی معرفت ہمیں چاہیے وہ ایک عظیم ذات صاحب کمالات اور منبع فیض الہی, اور جو شخص اس مقام عظمان اور عظیم کی معرفت کے درجے ہوں وہ ہر کمال سے توہی اور خالی, جہاں ممکن نہیں جہاں کی معرفت حاصل ہو سکے. بہت ساری اور پہلو ہیں باب امامت میں اور ولایت میں جو ہماری فہم سے ہماری سمجھ سے باہر آتا ہے. اگر سمجھ میں آتا ہے خوب ہے, اچھی بات ہے, لیکن ہم جیسے کی فہم سے بہت بالاتا ہے یہ مقام. اور ایک مشکل یہ پیش آتی ہے ہمیں کہ اکثر ان پہلوؤں کے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں جنہیں شاید جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ان میں ہماری زیادہ دلچسپی.
لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں
personalnie na jawie wydawany. Jo hamare sath marbut bhi hai, gehra rabta hai unka, aur wo aasan bhi hai samajhna. Unka jo samajhna bahut aasan hai. Kyunki kuch pehlu aise hain jo masoom ki zindagi ke زیادہ پیروکار سے امت سے مربوط نہیں ہے, کسی اور عالم سے مربوط ہوتا ہے. امت اگر سمجھنا بھی چاہے سمجھ نہیں سکتی, اور اگر سمجھ بھی جائے تو وہ ہم سے اتنے مربوط پہلو نہیں. البتہ معرفت کے لحاظ سے درست ہے. کچھ پہلو ایسے ہیں ان کی زندگی کے معصومین علیہ السلام کے جو تعلق ہے ہمارے ساتھ اور ضروری بھی ہے, ان کو سمجھنا مربوط بھی ہے ہم سے. وہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے. یعنی ایک دروازہ ہے, برابر ہمارا مطالعہ مقرر فرمایا ہے ان معصوم ہستیوں کے اندر امت کے لیے کھولا. ایک در برابر نے کھولا تاکہ معصومین خدا تک رسائی پیدا کر سکے, اور ایک در دیگر کو رہا تاکہ امت امام تک اور معصوم تک رسائی پیدا کر سکے, دستاز حاصل ہو جائے. اور وہ ہے در سیرت. جیسا گزشتہ شب آس کیا تھا کہ ہر چیز کے ابواب ہیں, دروازے ہیں. اگر معرفت خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں, امام فرماتے ہیں معرفت خدا کے دروازے اسماء الحسنی, اسماء اللہ, یہ دروازے ہیں معرفت خدا پر سوار بتا رہے. اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے ان دروازوں سے ہو, اگر دین کی معرفت حاصل کرنی ہے اس در سے ہو جو خدا پر سوار بتا رہے ہیں دین کے لیے مقرر کیا ہے. اگر معصومین کی معرفت کسی کو حاصل کرنی ہے اور لازم ہے ہمارے پر, واجب ہے ہمارے پر, اس کے لیے در مقرر کیا گیا کس در سے ہو معصوم کی طرف, کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا تمہیں. اگر اس در سے نہ آئے, کسی اور سبب سے, کسی اور پہلو سے آئے, کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کچھ تمہیں وصول ہوگا. وہ دروازہ جو امت پر کھولا گیا ہے اس سیرت کا دروازہ ہے. یہ دروازہ سیرت سے وارد ہو معصوم کی شخصیت میں آپ کے لیے بہت خوش رکھا. اگر در سیرت سے نہ جاؤ معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا, کہاں پر کیا ہوگا. اور یہ در سیرت کبھی امت نے کھلنے نہیں دیا, یہ در بند ہی رکھا. کچھ لوگوں نے باب حکومت بند کر دیا معصومی پر, اور امت کو ولایت معصوم کے اور پرچم حکومت معصوم کے تحت نہیں آنے دیا. کچھ نے بڑھ کر اس سے بیشتر ظلم کیا. یہ بھی ایک خاص تھا, یہ بھی ایک محرومیت تھی امت کی. پہلے ولایت کو اس طرح سے بند کرنا کہ امت کی رسائی نہ ہو ولایت تک. کچھ نے بعض سیرت بند کر دیا. دو طرح سے بات کیا گیا. بعضوں نے اس طرح سے بات کیا کہ دشمنی کے ساتھ, اراد کے ساتھ, تعصب کے ساتھ. اگر دروازہ مسجد میں بند کرنا ہے لوگوں پر, دو طرح سے بات کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ اس مسجد میں داخلہ ممنوع ہے, آپ کوئی لائے, یہ بھی دروازہ ہی مسجد بند کر دیا. اور ایک یہ کہ مسجد کے برابر میں کچھ اور کام شروع کر دیا جائے, مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے, ایک در خرابات مسجد کے ہمسائے میں کھول دیا جائے اور وہ در خرابات آباد ہو جائے, چه نمان سے ایک دربان کر دیا جاتا ہے، بعض وقت دشمنی کے ساتھ بات کیا جاتا ہے، بعض وقت بڑے محبت سے پیار سے دروازہ بند کر دیتے ہیں کسی پر، مسلمان چھوٹے بچوں کو، ہم سارے بچے گھر آ جاتے ہیں دو طریقے سے باہر نکالتے ہیں، ایک یہ کہ چلو بچے نکل جاؤ یہاں سے، جب اپنے گھر جا کے کھیلو تو شور نہیں کرو، اور ایک دفعہ بچے کو پکڑ کے اس کے ساتھ احترام کرتے ہیں، بیٹا آپ اس کو بوسہ بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اسے بیٹا بھی کہتے ہیں، اور اسے آرام سے پکڑ کے دروازے سے باہر کر کے آپ کو ہم ہی بلا رہے ہیں، آپ لوگ کو بلا رہے ہیں، ہم نکال جائیے، پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو نکال کے دروازہ بند کر دیں، ان دونوں طریقوں سے درد بند ہو گیا، محبت کے ساتھ دروازے بند کرنا یا نفرت کے ساتھ دروازے بند کرنا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے محبت سے بند کیا یا نفرت سے بند کیا، مہم یہ ہے کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا، ایک طبقے نے تعصب کی وجہ سے در اہل بیت بند کر دیا، مقام عصمت تک دروازہ بند کر دیا، اور دوسروں نے محبت کے ساتھ دروازہ بند کر دیا، اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ نفرت کس کو ہے محبت کس کو ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دونوں نے در بند کر دیا، در سیرت دونوں نے بند کر دیا، وہ عثمان خدا نے مقرر کیا تھا معصوم کو ہدایت بشر کے لیے ہدایت امت کے لیے، وہ در بند کر دیا، اس در کو کھولنے کی ضرورت ہے، ساری مشکلات کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ در جب تک نہیں کھلتا کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، اس در کو کھولنا، کون سی ایسی مشکل ہے جس پر آئے حل دروازہ امامت میں موجود نہ ہو، باب امامت میں موجود نہ ہو، وہ امامت نہیں ہو سکتی جس کے اندر امت کے مسائل کا حل موجود نہ ہو، وہ ولایت نہیں ہو سکتی جس کے اندر امت کے مسائل کا حل موجود نہ ہو، ہر حل ہر رائے حل موجود ہے، لیکن اس در سے جب جائے انسان، در سیرت سے جب جائے انسان، ایک سوال یہ خاص ذہن میں ہوگا کیونکہ عمومی سوال ہے، نوعیت کے لحاظ سے جو پوچھا بھی گیا ہے اور وعدہ بھی دیا تھا کہ اس مجلس میں اس کو بیان کریں گے، یہ عرض کیا تھا کہ امامت کا سکون امت ہے، مدتوں سے یہ حسرت ہے امامت کی منصب کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، منصب عطا کیا ہے، ایک دن ایسا آ جائے کہ یہ اولیاء خدا اولیاء اللہ جس زمانے میں بشریت اپنے ہاتھ میں تھام لے، حسرت اس لیے نہیں تھی کہ یہ ابتدا میں پہنچ جائے، حسرت یہ تھی کہ یہ امت اپنی ولایت تک پہنچ جائے، فرق ہے وہ امت کے قدموں پہ پاؤں رکھ کے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا یا اقتدار کے بوجھ کو اپنے قدموں پہ اٹھا کے امت کو کسی مقام تک پہنچانا، بہت فرق ہے دونوں چیزوں، شہید مظلوم شہید بہشتی رضوان اللہ علیہ یہ جملہ ان کا لکھا ہے اس قوم نے سنہری غرور کے ساتھ، لیکن نہ دیواروں کا فخر بلکہ دلوں میں لکھنے کا جملہ ہے، نہ دیواروں میں، کچھ نعرے دیواروں کے ہوتے ہیں کچھ نعرے دلوں میں لکھنے کے ہوتے ہیں، یہ دلوں کا نعرہ تھا کہ ماں تشنہ یہ قدرت نیستی، ماں شیفتہ یہ خدمت ہی، ہم تشنہ یہ قدرت نہیں ہیں، ہم اقتدار کے پیاسے نہیں ہیں، ہم حریص خدمت ہیں، قرآن مجید نے پہلے رہنا ہوں کہ نہ حریص ہے، سب سے بڑی ذات ہے حریص نبی اکرم، لیکن نہ مال کے حریص ہے، نہ دنیا کے حریص ہے، نہ مقام کے حریص ہے، بلکہ حریص ہے ہدایت امت کے حریص ہے، سب سے بڑی حریص ذات پیغمبر اکرم ہے، یہ حریص ہے ہدایت امت پر نہ اقتدار، یہ حسن تھی فرمان بھی اس بشریت کو ہم نجات پر گزر کیونکہ کشتی نجات اس کی آرزو ہوتی ہے کہ ڈوبتے ہوئے میرا سہارا لے. کشتی نجات میں اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے اور سفینہ نوح سفینہ نجات ہے. سفینہ نجات بھی اس وقت نجات دیتا ہے جب کسی سمندر میں طوفان آ جائے. ان دنوں میں نجات کی کشتیاں کسی کام نہیں آتی جب سمندر میں سکون ہو, کیونکہ سکون میں کوئی ڈوبتا نہیں ہے تاکہ نجات دے. ہمیشہ جب تناؤ آ جائے, ہمیشہ جب موج اٹھے, ہمیشہ جب مشکل آ جائے, وہاں پر سفینہ نجات کی ضرورت پڑتی ہے. اہل بیت تناؤ کے دنوں کا سفینہ ہے. ان دنوں میں جب ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ کشتی اس وقت انسان کو لے جاتی تھی. اس لیے پڑھنا یہ آرزو کی میں جو بڑھانا میں بھی ہے, دیگر منابع دینی میں بھی ہوں اسلامی میں موجود ہیں, یہ حسرت تھی, یہ حق مل جاتا. اور یہ حق ایک دن انہیں غاسبوں نے, آپ توجہ کریں, آپ کی پہلی چھوٹی وجہ تھوڑا بڑا راستہ اب زندگی ہے, زندگی نہیں ہے وہ تو غیر ہو جائے, ہمیں کیا زندگی ہے, خدا کا خاصہ چوری ہو جائے گاڑی اور آپ اخباروں میں دے دیں کہ میری گاڑی کسی نے چڑھا لی, اگر کسی کو ملے بتا دے دیں. ایک دن آپ کسی غم میں گاڑی کے غم میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ نہ کہا یہی چور گاڑی لے کر آپ کے دروازے پر آئے اور چابی آپ کو دے کے جی غلطی ہو گئی, آپ نے گاڑی ہم نے چڑا لی, یہ اپنی گاڑی لے لیجیے. اس سے کیا حال ہوگی, آپ کی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, شکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ تو شکر کا دن ہے. اس دن تو شکر کا دن نہیں جس سے چوری ہوئی تھی, آج جب واپس میری چور آ کر دے کے جا رہا ہے, آج شکر کا دن ہے. یہ بھی کام ہوا حق کے امامت اور ولایت کے چور, خود چور آ کر صاحب امامت اور ولایت کو کہہ رہا ہے یہ حکومت کی چابی آپ کے پاس. حق کے چور, چونکہ حقوق کی چوری یہ سب سے بڑی چوری ہے بجائے اخبار کی چوری ہے. حقوق کی چوری سب سے بڑی چوری ہے اور سب سے زیادہ ہمارے حق کا چور سب سے بڑا چور ہوتا ہے, جو سب سے بڑا حق چڑھاتا ہے. اور سب سے بڑا حق جو کہ حق کے خدا ہے, جو حق کے خدا چڑھاتا ہے وہ سب سے بڑا چور ہوتا ہے. چور صرف وہی نہیں ہے جن کی پولیس میں کیس بنے ہوئے, چور وہ ہیں جن کی بارگاہ خدا میں کیس بنے ہوئے. کتنے حق چڑھائے, کس کس کے حق چڑھائے. حقوق کے چور بڑے چور ہیں, یہ چور خود آتا ہے, چوری کی گاڑی چوری کی حکومت لے کر کے ہمیں چڑھا لی تھی, البتہ چوروں سے چھین لی تھی, یعنی جن چوروں نے یہ چڑھائی تھی ان چوروں سے انہوں نے چھین لی تھی. چونکہ ہر چور سے بڑا چور موجود ہوتا ہے. قانون نے کہتے ہیں فوراً پولیس لیئر بن علی, ہر تعداد کے اوپر ایک تعداد بیٹھا ہوتا ہے, ہر ظالم کے اوپر ایک ظالمدار بیٹھا ہوتا ہے. تو یوں کبھی نہ سمجھے کہ جب بڑا ظالم چھوٹے ظالم کو آ کر میدان ظلم اسے چھین لے اور خود ظلم کرنا شروع کرنا چاہے تو ہم کہیں کہ یہ بڑا ظالم ہمیں نجات دے لیا ہے, اس کو نجات دے اتنا سمجھے. جب کوئی چھوٹے چوروں میں وہ کرا ہو, بڑا چور آ کر اسے کہیں کہ ہٹو یہ بنگلہ میرا ہے یہاں سے میں چڑھوں گا, تو ہم کہیں گے یہ نجات دہتا ہے, شکر کیا کہ یہ آگے ورنہ وہ چھوٹا چور اٹھا کر لے جاتا. کہتے شخص مر گیا تھا, گولی لگی اس کو مر گیا, ڈاکٹر صاحب کو بلایا انہوں نے کہ معائنہ کریں ان کا کہ آیا آپ کو زندگی کی امید ہے یا نہیں ہے. انہوں نے آ کر دیکھا تو گولی ذرا آنکھ سے تھوڑی سی اوپر لگی تھی گنپتی نے. ڈاکٹر صاحب نے آگے دیکھا, کہا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں, بالکل ابھی باقی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی کہا کہ الحمدللہ آنکھ بچ گئی ہے. خراب ہو گیا، پتھر مار گیا، کھوپڑی ہو گئی، کہا کہ الحمدللہ کی ہم بچ گئی ہے. چھوٹا چور اگر چوری میں مشغول ہے، ایک بڑا چور آ کر کہے گی میں یہاں سے چوروں گا آپ نکل جاؤ، تو ہم وہیں پہ کہیں گے الحمدللہ یہ چھوٹا چور تو کہہ رہا ہے، اس سے تو نجات دے دی اس نے. اب یہاں نے دیکھا یہ بات نہیں کرنے والے کیا کہلاتے ہیں، مثلا ڈاکٹر صاحب کو کیا کہیں گے آپ جنہوں نے کھوپڑی کا سراغ دے کے کہا الحمدللہ اگر بچ گئی. تبسم ہے نا آپ کا، یہ تبسم کس بات کی علامت ہے؟ ڈاکٹر صاحب متاثرہ نے تھوڑے سے بیوقوف قسم کے آدمی لگتے ہیں. ایسے ہی ایسا ڈاکٹر اگر کوئی ہو جو گئی تھی کھوپڑی ہوئی ہوئی دیکھ کر کہ الحمد للہ آنکھ بچ گئی ہے، تو تب تک تھوڑا سا ان کا اوپر کا حصہ ہاں خالی ہے، مشکل کا شکار ہے تھوڑا سا. تو یہ صرف اس ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، یہ جو بھی یہ کام کرے اس کا اوپر کا حصہ تھوڑا سا مشکلات کا شکار ہے. کہ جو بھی بڑے چور کے آنے سے چھوٹے چور کے جانے کا شکریہ ادا کرے اور بڑے چور کو اپنا نجات کہے نہ سمجھے، اس کا اوپر کا حصہ خالی لگتا ہے. جو بھی کہہ رہی ہے ہمیں نجات دے دیا ہے، یہ ہمیں بچانے آئی ہے، یہ ہمیں بچائی ہے، انہوں نے تشیع کو بچایا ہے. تشیعوں میں نجات کا حصہ لگتا ہے سب کا تھا نا، خالی ہے. اور یہ خالی خانہ در حقیقت خانہ خراب کرتا ہے. یہ غاصب یہ چور یہ خود حکومت لے کر آیا کہ یہ آپ کی حکومت ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس حکومت کو قبول نہیں کیا. خاص اسٹاف کو انہیں اترنا ہوتا ہے، گاڑی ابھی جلد گاڑی نہیں رکتی، انہیں اترنا ہوتا ہے، وہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے. یا شہر میں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کسی اور اسٹیشن پہ جانا ہے، گاڑی آگے بھی جا رہی ہے، آخری اسٹاپ پر جا رہی ہے، آپ کو بیچ میں نہیں اترنا ہے، تو چلتی گاڑی کو آپ کیا دیں گے؟ یہیں پر رکیے ہمیں اتر سے آپ اتر جاتے، گاڑی چلی جاتی. یہ کام گاڑیوں میں تو ٹھیک ہے جہاں اترنا ہے اتر جائیے، لیکن یہ کام دین میں درست نہیں، دین میں درست نہیں ہے. کہ ایک بات جو ابھی جاری ہے آگے جا رہی ہے، نتیجہ کے نکال نکل رہا ہے، ہم بات وہیں روک کے وہیں اتر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہے. کسی نے کہا تھا کہ ایک روایت میں کہ کسی نے ایک آیت پر بھی عمل کیا وہ بحث میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آیت پر تو ہم عمل کر رہے ہیں پوری عمر، عمل کیا لاتا تھا اس پر آتے اصل نماز کے قریب نہ، اس آیت پر سختی سے کار پاتے ہیں نماز کے قریب نہیں رکھتے، ابھی تو رکی نہیں آیا، ابھی رکی نہیں. ایسے کھا وہ کھا آپ نے کہا کہ رکی ہم اتر دیں یہی پر، ابھی تو لاتا ہے بالکل سلام آگے بڑھ گیا، مطلب آگے اتر گیا، کیوں چلنے لگا دی؟ چلتی گاڑی سے چڑھان نہ لگائے، چلتی آیت سے بھی چڑھان، ابھی تو آیت چل رہی ہے آگے یار بھی چڑھان لگا دی، ابھی تو بات آگے بڑھ رہی ہے. لاتا کا وہ سلام مہان تو سکار، اگر بدماس ہو تو نماز نہ پڑھو، پہلے مستی ظاہر کرو پھر نماز پڑھو، بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ کیوں روک کے آپ؟ تو اس شخص نے، اس چور مامون الرشید نے، حکومت کے چور نے، حق کے خدا کے چور نے، اگر تو دوسرے چوروں سے چھینی تھی انہوں نے، پر وہ بھیا سے چھین لی بنو عباس نے یہ حق چھین کر، اب یہ آیا ہے امام کو صاحب حق کو آگے لوٹا رہا ہے، اترنا نہیں ابھی سٹاپ نہیں کرنا کیونکہ بات آگے جاری ہے. چھلانگ لگائی زخمی ہونے کا خطرہ ہے، کل شب ایک آدمی نے چھلانگ لگا دی، کہا کہ اگر امام کو حکومت دی جا رہی ہے اور انہوں نے نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے، چھلانگ لگا دی نا یہیں پر. اچھا وہ بچ گئے ورنہ کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں مدد کرنے والے موجود ہوتے ہیں، فاسٹ ایڈ موجود ہوتی ہے، وہاں جلدی سنبھال لیتے ہیں، لیکن جہاں یہ حملہ نہ ہو बाद भी आगे बढ़ रहे। मामून रशीद ने इमाम को कहा कि ये खिलाफ आप खलीफा है। इमाम ने कबूल नहीं किया, कहा मुझे नहीं चाहिए ये खिलाफ, ये हुकूमत नहीं चाहिए। गौर करें इस मुद्दे पर, क्यों क्यों इमाम इस्लाम ने इनकार किया? तो आपके अजदाद, आपके आबा और आप हसरत की किला का शिकवा यह था कि हमारा हक हमसे छीन लिया गया है, न जोड़ा पढ़ के लेके जाना चाहिए, ये शिकवा है। वही हक आज आपको लुटाया जा रहा है, आपको तो शाकिर होना चाहिए ना, कि शाकिर ये हक आपको लुटाया जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे? क्या वो कहम लुटता है? उत्तर यह है कि हर चीज का एक घर है, हर चीज का एक दरवाजा है, ना दरवाजे बंद ना करें, दर बंद ना करें कभी भी, खुसूसन वो दरवाजे जो इंसान की निजात के लिए बनाए गए, वो दर कभी बंद ना करें, ना नफरत से बंद करें ना मोहब्बत से बंद करें, दर निजात कभी बंद ना करें, नादानी से बात करें ना किसी गलती से बात करें, और इंतजाम पूरा रहना चाहिए। हर चीज का दर है, हुकूमत का भी एक दर है, इमामत का भी एक दरवाजा है। आईमा तो यूं नहीं चाहिए कि हुकूमत चाहिए जहां से भी आ जाए, कुर्सी चाहिए जहां से भी आ जाए, जिस पार्टी से इंसार कर रही हमें तो इतना चाहिए, मुल्हिद से मिलने से मिलता है तो मिल जाएंगे, मुनाफे के साथ मिलने से मिलता है तो मिल जाएंगे, क्योंकि इंतजाम चाहिए, कुर्सी चाहिए हमें, काफिर के साथ मिलने से इंतजाम मिलता है तो इंतजाम चाहिए हमें, और अगर किसी से काम खाने से मिलता है तो भी इंतजाम चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंतजार दरवाजे से सफारखाने इस्लामाबाद में मौजूद, पहले सियासतदानों को मालूम थे, आजकल सबको मालूम हो गए, कुछ मुद्दत तक तो मख्फी थे ये दरवाजे, आई को नहीं पता था, इतना की बारिश तो सामने है, दरवाजे मालूम नहीं थे, ये दरवाजे सबको मालूम हो गए, अब देखिए रोज कोई ना कुछ टोपी पहन के कुछ ना कोई और लिबास पहन के मौके ने आबाद आवाज पहन के किसी सफारखाने के दरवाजे पे दस्तक देंगे, जब सिराए आम है सब के लिए तो हम भी ये मुबतला हो जाए, हम भी ख्वाहिश इब्तदा रहते हैं सफार खान से, आज भी अपना हुकूमत की मुश्किल उन दुश्मनान के दरवाजे खटखटाने से हल नहीं होती जिन्होंने हुकूमत को मुश्किल में डाला, हरगिज़ उन दरवाजों के खटखटाने से ये मुश्किल हल नहीं होती। दरवाजा खुदा ने मुकर्रर किया है वहां दस्तक हो, जब कहते हैं मौला मुश्किल कुशा है तो मुश्किल कुशा ही घर पर दस्तक हो, मुश्किल हल करे न कि जिसने मुश्किल खड़ी की है उसका दरवाजा खटका या हमारी मुश्किल हल कर, अगर मुश्किल कुशा माना है तो मुश्किल कुशा ही करो, एक मुश्किल हल करा के बताओ, अगर कोई आज मुझसे कहे कि आप लोग मौला को मुश्किल कुशा मानते हो मेरे सामने एक मुश्किल हल करवा के बताओ, ऐसे मुश्किल हल करवाइए, और ये गुजशत शब्द याद किया था कि ये वो मुश्किल कुशा है कि मुश्किल आने से पहले इन्होंने मुश्किल का हल बताया, उन्हीं के इंतजार करते रहे कि कब मुश्किल आ पड़ती है सर पर, जब मुश्किल आ जाए फिर हम सोचेंगे राय हल क्या है, वो तो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, मुश्किल कुशा हो तो मुश्किल से पहले जानता हूं मुश्किल का हल क्या है, बल्कि जो लोगों को यह भी बता दे कि अब इस हाल में आने वाली मुश्किल क्या है, अब गरीब तुम्हारे ऊपर आने वाली बला क्या है, वो भी बता दे और उसका राय हल भी बता दे, जो बुलावा पढ़ के देख हजरत ने एक एक मुश्किल की निशानदेही की कि ये मुश्किल तुम्हारे सरों पे आने वाली है और इस मुश्किल का राय हल ये है। کی نسل کو اور امت کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مشکل مسلمانوں کے سامنے آنے والی ہے اور اس مشکل کا رائے حال یہ ہے. لیکن اب جنہوں نے بعضوں نے نفرت سے دروازے بند کر دیے ہیں, بعضوں نے محبت سے دروازے بند کر دیے ہیں. مشکل کشائی کے دروازے نفرت سے بند کرو یا محبت سے بند کرو, بند دروازوں سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہر چیز میں ایک در ہے, ہر چیز اپنے دروازے سے آئے ورنہ انسان چور ہے. توجہ فرمائی, چونکہ روایت میں ہے نا کہ انا مدینۃ العلم و علی ما ہوا, سب کو یاد ہے وہ ایک کوئی حدیث, سب کو یاد ہے اسباب ہے کہ پیغمبر ایک مکتب کے, وہ شہر علم ہے اور امام اس مکتب کا دروازہ علم ہے. جس امت کے اختیار میں شہر ہو علم کا, کالونی بھی چھوٹی موٹی کالونی میں علم کی, علم کا پورا شہر ہو اور امام اس کا جانشین اس نبی کا اسی شہر کا دروازہ ہو, تو اس دروازے پر آفت تو ہوگی ظاہر, آباد دروازہ ہے, ویران دروازہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو شہر علم, دروازہ علم سے شہر علم میں جانے والے پہلی توقع یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہونی چاہیے, پہلی توقع یہ ہے کہ صاحب علم دانا ہونی چاہیے, آگاہ ہونی چاہیے, کنفیوز نہیں ہونی چاہیے. چونکہ جس مکتب کا سربراہ و سرپرست و بانی مدینہ کو علم ہو اور اس کا رہبر اور اس کا پیشوا دروازہ ہی علم ہو, لیکن امت کنفیوز ہو, اس کو کہے کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ماجرا کیا ہے, وہ پھر کہاں سے سمجھ جائے گا. دروازہ علم آپ کے پاس, مدینہ علم آپ کے پاس, پھر بھی بات آپ سے حل نہیں ہونے, کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اس در کو بند نہیں کرنا. ایک شخص نے سوال کیا حضرت سے, کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تردید میرے ذہن میں ہے تھوڑی سی, شاید سا آگیا ہے کہ یہ اس معصوم سے سوال ہوئے تو بس آگیا, شاید امام ششن سے جو سوال ہوتا حضرت امام صادق علیہ السلام سے, بتا دو کہاں سے لی, جس کتاب سے پڑھا ہے بتا دو یہ وہاں سے لی. نمیتونم دروازه نه آیا مچون بچن امامت کردید امامت انتظامه یه دکتر یادگر بود یه سرنامه سخن جس کس کو قرار دیا امام هاشم یه حدیث کو جس میں امام نے فرمایا کہ امامت ایک نظام ہے اس نظام کا ایک دروازہ ہے اور ایک اہم ترین ستون ہے اس کا جب تک وہ ستون اس نظام کو میسر نہ آ جائے یہ نظام برقرار نہیں ہو سکتا برپا نہیں ہو سکتا البتہ اپنے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے پوری دنیا میں جمہوریت بغیر جمہور کے نہیں آ سکتی آ سکتی آپ ایک قطب شمال سے قطب جنوب تک جائیں دونوں طرف سے آپ کو کہیں بھی جمہوریت بغیر جمہور کے نظر نہیں آئے گی لیکن اپنے ملک میں ہمیشہ بغیر جمہور کے جمہوریت نظر ملتی ہے نا جمہوریت یہ ساری قسمیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی جمہوریت کی اور سب نے پڑھی ہوئی تھی سیاست کے طلبہ نے پڑھی ہوئی تھی دوسروں نے پڑھی ہوئی تھی جمہوریت کی اقسام سوشل جمہوریت ہے ڈیموکریٹک جمہوریت ہے لبرل جمہوریت ہے فلاں جمہوریت ہے فلاں یہ ساری قسمیں پڑھی ہوئی تھی لیکن کسی نے آج تک فوجی جمہوریت نہیں پڑھی ہوئی تھی یہ اضافہ ہے اس ملک میں علمی اضافہ ہے اس ملک میں علمی کام بہت ہوتے ہیں ایک علمی اضافہ ہے کہ جمہوریت کی ایک نئی قسم اپنی دنیا کو متعارف کر رہی ہے کہ یوں بھی جمہوریت برپا ہو سکتی ہے اور کیے کر کے دیکھ لیے کسی شاید کو پوچھا تھا نہیں وہ مسئلہ سمجھا رہا تھا مانو ہونا مانو ہونا کہا کہ سانس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اپنی سانس کے ساتھ اتنا بڑا نکاح کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا دوسرے کا ہو سکتا ہے کہا بھائی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کیسے آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہم نے کیا ہو گیا آپ بشک نہیں ہو سکتا ہم نے کیا ہو گیا اور کیسے کہتے ہیں جمہور کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی ہم نے لائیے آگے یہ مجال ہے جمہوریت کی نہ آئے اس ملک غیر ہے جمہوریت اسی طرح امامت ایک دروازہ ہے اس کا در ہے اس کا ستون ہے امامت کا اس ستون کے بغیر نظام امامت برپا نہیں ہو سکتا لیکن اپنے ملک میں ہو سکتا ہے بغیر ستونوں پر بھی عمارتیں کھڑی کی جا سکتی ہیں یہاں پر امامت بغیر ستون کی بھی ہو سکتی ہے بغیر گھر کی بھی ہو سکتی ہے اور امامی بن جاتے ہیں بغیر دروازہ امامت سے آئے جائے بغیر نہ جو چیز در رکھتی ہے راستہ رکھتی ہے اسی راستے سے آ جائے دروازے لگائی نہیں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ دیواریں نہ بنائیں دروازے مقرر اس لیے کیے جا سکتے ہیں کہ ہم پابند ہو سکے دروازوں کے اندر جو چیز ہے وہ لوگ آ کر اٹھا کے لے جا سکیں اور استعمال کر سکیں امامت ایک نظام ہے توجہ فرمائیں اس نقطے کی تشریح کا فرق نہیں ہے امام نے یہ حدیث معروف میں بیان فرمائی ایک معروف حدیث امام کی نشابور کی حدیث سلسلہ کو صاحب کہ وہ بھی بہت بنیادی حدیث ہے امام ہاشم کی یعنی دین کے ارکان میں سے دین شناسی کے ارکان میں سے دین شناسی کے ارکان میں سے اگر کوئی اصلاح سمجھنا چاہتا ہے یہ حدیث ان بنیادی حدیثوں میں سے ہے اس کو ہمیشہ پوری دین شناسی میں نظر میں رکھے امام نے کیا بیان فرمایا اس حدیث میں جس کو حدیث سلسلہ کو صاحب کہا جاتا ہے کئی ہزار راویوں نے اس حدیث کو لکھا وہاں پر کملا حدیث کا مضمون یہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی پھر زید بن امام نے فرمایا وراکن بشارت ہا و شروط ہا وحن من شروط ہا فرمایا کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ قلعہ ہے میرا یہ قلعہ ہے انتخاب پیدا کرنا چاہتی ہے تو اللہ انتخاب دے رہے خدا کے بل کے بنا دے لا الہ الا اللہ نجات دے سکتا ہے امت مسلمان، کسی اور کا سہارا ممکن نہیں. لیکن حضرت صاحب فرمایا کہ ولیکن بشارت علاوہ شروع دیا، یعنی امام نے کیا فرمایا کہ اساس دین، رکن دین، بنیاد دین، جڑ دین کی یعنی توحید، یہ بھی شرط و شروط کے ساتھ ہے، بلا شرط توحید بھی نہیں. خب جس مذہب کی بنیاد شرط و شروط رکھتی ہو تو یہ شرط و شروط تو بنیادوں میں رکھی جاتی ہے، یہ شرط و شروط آخر تک رہتی ہے. اگر آپ بنیادوں میں ایک شرط لگا دیں، کسی بلڈنگ کی بنیاد میں ایک شرط لگا دیں، جو شرط بنیاد میں رکھی ہے یہ شرط اس کی تمام طبقات تک جاری رہے. فرمایا کہ عدم الشرط عدم الشروط ہے، بشرط ہے اور شروط ہے، لیکن یہ مشروط ہے، توحید مشروط ہے. مشروط ہے کا مطلب یہ ہوئے کہ بس دین میں جس چیز کو بھی دیکھو ممکن ہے اس عبارت میں، اس حدیث میں، اس آیت میں آگے کچھ نہ لکھا گیا ہو، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی شرط شروط نہ ہو. لکھا کہ اگر کوئی مثلا نماز کو اول وقت میں ادا کرے وہ بہشت میں ہے، وہ یہ امام علیہ السلام کی حدیث یاد کر دیا، بشارت سے علاوہ شروع ہے. اگر اس میں لکھا ہوا کوئی حج کر لے اور حج کرنے کے بعد انسان ایسا دھل جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے متولد ہوا ہے، بس انسان ایک حج کر کے آگے سمجھے کہ میں سب پاک و پاکیزہ ہو گیا، نہ. امام فرماتے ہیں بشارت علاوہ شروع دینا. اگر کہیں کہ کسی درد مند کے درد میں آپ نے اس کی مدد کی، کون کی کوئی اس کا درد برطرف کیا، تکلیف برطرف کی، تو جنت اس کے ہاتھ میں لکھ دی جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. بشارت علاوہ شروع دینا، یعنی دین پورے کا پورا بشارت علاوہ شروع دینا. کوئی چیز ایسی نہیں جو بشارت علاوہ شروع دینا نہ ہو. اور اگر روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص غم سید الشہداء میں ایک آنسو آئے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ بھی بشارت علاوہ شروع دینا. کیونکہ نماز بھی بشارت علاوہ شروع دینا، توحید بھی بشارت علاوہ شروع دینا، نبوت بھی بشارت علاوہ شروع دینا، امامت بھی بشارت علاوہ شروع دینا، قیامت بھی بشارت علاوہ شروع دینا. یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو نہیں کہ دین میں آ کر دین گفا نہیں ہے، گفا سمجھتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ نا، آپ نہیں سمجھیں گے کون سمجھے گا. گفا ایک طریقے سے شادیوں میں کھانا ایک جگہ پر دے کر دی جاتی ہے، خود ہی چمچہ لے کے کرتے ہیں، یعنی ایسی شادیوں میں شرکت کیا، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، آج کل کھڑے ہو کے کھانا مستحبات میں سے. کسی شخص نے بہترین تبصرہ کیا تھا، کھڑے ہو کے اس لیے کھاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے لیول کا، بیٹھ کے کھاتے ہیں لیول کا اندازہ نہیں ہوتا. کبھی آدھا کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی زور سے زیادہ پار کے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کھائیں تو اندازہ ہوتا ہے لیول کیا ہے، تازہ پہنچا. یہ بھوفا ہے، یعنی ساری چیزیں آپ لگا دیں، ہر قسم کا ذائقہ، ہر قسم کی ڈش، ہر قسم کی دیگ، اور اس میں چمچے ڈال دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جو پسند کی چیز ہے اسے نکال کر پلیٹ کھاتے ہیں، ایسے آپ کو کہیں گے کہ کھاتے ہیں، ایسے بھوفا دیکھا ہوا ہے ساتھ. جو کام ہم باہر کرتے ہیں وہ دین میں نہ کرے، باہر نہ کرے. بعض نے دین کو بھی بھوفا سمجھ لیا، چمچے لے کر آئے، اب دینی چمچے کون ہیں، کیسے چمچے اس طرح ہے نا، چمچے حکومتوں کے چمچے، لوگوں کے چمچے، فلاں کے چمچے، وہ یار چمچوں کی اقسام ہے، اسٹیل کے چمچے، اس نے سمجھے اس طرح حکومتوں کے چمچے، مثلا سیاستدانوں کے چمچے، شخصیتوں کے چمچے، ایک ہے دینی چمچے. دینی چمچے کون سے ہیں کہ جو دین کا بھوفا لگا ہوا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا پسند ہے، دیندار کو پوچھتے ہیں کیا پسند ہے، جو آپ پسند ہے وہ چمچہ سے ڈال کر آپ کو دے دیتے ڈش بھر کے، لے لو جب تمہارا پیٹ بھر گیا چٹر پہ جاؤ گے. مخاطب نہ ہو، اس سے انتخاب کی بولیاں چن چن کے میں بول دوں. نقل و بباس اور نقل و بباس اسی بفا بازی سے روکنے کے لیے تھا. یہ آیا قرآن میں اس لیے نازل ہوتی ہے کہ وہ رہا کو قرآن کے دین بفا نہیں، دین لوگ ہے تو پورا نہیں، لوگ چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑ. دین وہ چیز نہیں ہے جو پاس لیا جا سکے پاس آتا ہے، لینا تو پورا لے لو. ہر چیز بشوتے ہوا شروع ہوا، یعنی اگر نماز پڑھنی ہے تو ساری شرائط کے ساتھ نماز پڑھو، حج کرنا ہے تو ساری شرائط کے ساتھ حج کرو. چونکہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اس میں ساری شرائط آئے تب حج بھی ادا نہیں ہوتا. حج کا تعلق ہے سارے دین کے ساتھ، سارا دین ہو حج ہو پھر اثر ہوگا. مجھے کہ سود بھی کھاتا رہے، سود کے پیسے سے حج بھی کھا رہے اور نپٹ گیا کہ یہ حج مجھے جنت میں بھی پہنچا دے. اگر یہ حج کسی کو جنت پہنچا دے تو جاہلیت میں جتنے کام کا تعارف کرنے والے تھے وہ سارے جنت میں جانے تھے، کیونکہ وہ بھی ایسا ہی حج کرتے تھے. بشارت ہوا شروع دیا، ہر چیز بشارت ہوا شروع. ایک حدیث ہے امام کی جو روانی سے سفر میں بیان فرمائی، دوسری حدیث جو وہ مفصل ہے. یہ حدیث امام نے رک کر، یہ مقام جہاں نیشاپور ہے جب تک ہمدار ہے جاتے ہوئے زیارت کے لیے، یہ حدیث شاید نزول اس کا وہاں تھا. امام نے وہاں پر باقاعدہ قیام کیا رکے اور رک کر ان اصحابوں اور لوگوں کے لیے جو موجود تھے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرنا. ایک دوسری حدیث جو وہ مفصل ہے، اس سے یہ دو تین جملوں کے مفصل ہے، یعنی اصول کافی کے تقریباً چند صفحے ہیں، شاید ڈھائی تین صفحے کی حدیث ہے. یہ حدیث مارک میں بیان کر پائے، یعنی بڑا آسان ہے آگے جا کر. یہ موجودہ بشر امام نے یہ حدیث بیان کر پائی. پہلے سوال کیا، پوچھا کہ اس آبادی کے لوگ، اس بستی کے لوگ آج کل کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی آج کل ان کی فکری مشغولیت کیا ہے، فکری مصروفیت مشغولیتیں ہوتی ہیں نا، ہماری ہمارے افکار کو جو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے چیزیں. عام لوگ تھڑوں میں بیٹھ کے، پیڑوں میں بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کے، جہاں بھی چار آدمی مل بیٹھے کس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جیسے آج ہمارے ملک میں جہاں بھی چار آدمی بیٹھے وہ کسی نہ کسی شے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ موضوع کون دیتا ہے، کون چھیڑتا ہے یہ موضوع، جس صوبے میں چلے گئے، جس شہر میں چلے گئے، دیہات میں چلے گئے، شہر میں عورتیں بھاگ دے کے اسی موضوع پہ بول رہے ہوتے ہیں. موضوع کوئی اور چلتا ہے پھر یہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کو. کسی بھی قوم کی شعور طور پہ مانا یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس موضوع پہ بولتے ہیں، کس موضوع پہ ڈسکس کرتے ہیں. ان کے شعور کا پیمانہ یہ ہے کن موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی کسی قوم کی فکری مصروفیت بتاتی ہے کہ ساتھ ذہنی کیا ہے، شعور کا پیمانہ کیا ہے، اس قابل نہیں ہو. اس میں آپ دیکھیں شخصیتوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کر رہے تھے، ہمیشہ شخصیات، فلا سیاست دان، فلا پارٹی کا سربراہ، فلا حکمران، فلا عالم، کوئی بھی شخصیت ہو، یا پھر دین کی ہو، دنیا کی ہو، ہمیشہ ان کی مجالس کا موضوع شخصیات ہوتی ہے. یہ فکری مصروفیت بتاتی ہے کہ یہ لوگ فکری لحاظ سے بہت پست لوگ، بہت گھٹیا لوگ، جو ہمیشہ شخصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. غیبت اسی کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ غیبت میں شخصیات سے الفاظ آتی ہیں، یہ بہت پست طبقہ ہوتا ہے. اگرچہ اچھی گفتگو ہی کیوں نہ کر رہے ہو، یعنی یوں نہیں کہ فقط غیبت کرنا شخصیات کی بری بات ہے نا، شخصیات کی تعریف کرنا بھی دنیا کی ایسی گفتگو جس میں شخصیت زیر باز ہے، خواہ اس کے بارے میں آپ اچھی رائے رکھتے ہیں یا غلط رائے رکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں چونکہ آپ کی گفتگو کا موضوع شخصیت ہے، آپ فکری لحاظ سے بہت نچلے درجے میں، سب سے گھٹیا درجہ. دوسرا طبقہ جو تھوڑا سا اس سے اوپر ہے فکری لحاظ سے، نظریاتی طور پر، یہ وہ لوگ ہیں جو حوادث سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں، واقعات سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں. نے کسی واقعہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو. وہ جو فلاں واقعہ ہوا, وہ جب آزادی کے لیے ہوا, وہ جو فلاں جلوس نکلا, وہ جو فلاں واقعہ ہوا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ یا کوئی نہ کوئی واقعہ ان کے زیر باس رہتا. یہ متوسط ہو گئی, لیکن ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک اچھے فکری سطح ہو. سب سے بہترین طبقہ ذہنی سطح کے لحاظ سے, شعور کے لحاظ سے, وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ نظریات سے گفتگو کرتا ہے, جو ہمیشہ نظریات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. نہ حوادث میں آواز لائے, کیونکہ حوادث ایک ایسا جانور ہے جس کو دونے سے اصلاً دودھ نہیں نکلتا. اب ایک اصطلاح ہے, کوئی مایوس ہی ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے, بعض جانوروں کا نام لے کے تھے کہ اس کو رونے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا, تو جانے کی ضرورت مسئلہ سمجھ گئے نا اس سے حاصل, کیونکہ حوادث میں جتنی گفتگو کرے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور شخصیات میں جتنی گفتگو کرے کچھ نہ کچھ ضائع نہیں ہوتا ہے. بہترین لوگ نظریاتی طور پر وہ لوگ ہیں جو نظریات سے گفتگو کرے, افکار سے گفتگو کرے, آرا سے گفتگو کرے, ان کے محلے پاس یہ چیزیں. اس لیے امام علیہ السلام نے اسی پیمانے سے اس معاشرے کو توڑا. آتے ہی نہیں پوچھا یہ کھاتے کیا ہے, یہ رہتے کہاں ہیں, یہ سفر کس پہ کرتے ہیں, یہ پہنتے کیا ہیں, کیونکہ یہ کسی کی سطح فکری اور شعور کے ناپنے کا پیمانہ نہیں. شعور کا پیمانہ یہ ہے کہ بتاؤ کہ یہ کس بارے میں زیادہ گفتگو کرے, بات بات سے تو مل نہیں سکتے ہو. اور صبح کر میں رہ رہا ہوں دیکھوں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا مرکز ہے, یہاں سارے ذہنی لوگوں کی کیا ہے, تو میں بلڈنگ اور یہ روڈ اور یہ سارا سبزہ, اور یہ نہیں ہے کسی کے شعور کا سارے ذہنی, اس سے بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ اہل اسلام آباد کتنے شعور کے مالک ہیں. یعنی اگر امام حشر میں اسلام آباد آ جائے تو حاکم آپ کی سڑکوں سے متاثر نہیں ہوں گے, اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ چونکہ اتنے اچھے روڈ ہیں لہذا بہت بڑے باشعور لوگ ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ ان کی محفلوں میں, ان کی مجالس میں, ان کی ملاقاتوں میں موضوع گفتگو کیا ہوتا ہے, کس بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ سوالات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سطح ذہنی کتنی ہے. لوگوں نے بتایا ہے آج کل یہاں پر امامت کا موضوع زیادہ ہے چڑھا ہوا, خصوصاً اور ہمارے پہلے سنت جو سب موجود تھے اس علاقے میں, وہ اس بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں. روایت ہے کہ امام علیہ السلام زین پر, گھوڑے کی زین پر سوار تھے, اترے نہیں, اسی گھوڑے کی زین پر امام نے بولنا شروع کیا, بیان اپنا ارشاد فرمانا شروع کیا. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ان کو معلوم ہی کیا ہے کہ امامت کیا ہے, یعنی کیا معلوم کہ امامت کیا ہے. ان لوگوں کا امامت کے بارے میں بولنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خاک نشین خاک پر بیٹھا ہوا ستارہ سوریا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اس طرح کو کیا حد ہوتا ہے کہ سوریا کیا ہے, پہلے یہ بتائے کہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے امامت پہ بولنا. بہت بڑا فرمان, یہ مفصل ہے کہ سمجھے سے کرتے کے لیے سارا ذکر کیا. اسلام میں آ کر امام نے فرمایا کہ الامامت نظام الامہ, امامت نظام امت ہے. وہ امام جس کے قدموں میں خلافت ڈالی گئی, حکومت ڈالی گئی, لیکن اس حکومت کو میں نکال نکالتا ہے کہ اپنے جوتے کی نوک سے پارلیمنٹ کی سیٹ نہیں تھی, کچھ سینٹ کا مرتبہ نہیں تھا, سیکرٹری شپ نہیں تھی. خلافت اس عظیم امپراتوری کی خلافت کہ جس کی حدود تین بریاضوں میں پھیلی ہوئی تھی, تین بریاضوں میں پھیلی ہوئی سلطنت کی حکومت کی لگام کما رہے تھے, قدموں میں آ کے ڈال دی, نگاہ بھی نہیں کیا اس کی طرف, جوتے کی نوک سے ٹکرا دیا. نہیں چاہیے مجھے, کیوں نہیں چاہیے. یہی امام جنہیں حکومتوں کے قدموں میں ڈالنی ڈالی اور انہوں نے مسلم بھی وہ ساری حدیث آپ کی لگوں میں پڑھی جاتی وہ بہت مناسب ہوتا. سورہ کافی میں ہے یہ حدیث مگر میرے کو لے نہیں جانا یہ دوسرے مناسب بھی موجود حدیث پاک کے نام سے پاک فرمایا الامامت نظام الامہ امامت ایک نظام ہے توجہ فرمایا زیادہ امامت کے بارے میں تصریح کی تھوڑی ضرورت ہے. امامت ایک نظریہ نہیں ہے امامت ایک عقیدہ نہیں ہے امامت ایک ذہنی تصور نہیں ہے امامت ایک ذہنی تصور کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم ذہن میں بٹھا لیں اور امامی بن جائے کیونکہ تصورات کا کون بہت آسان ہے انسان تخیل کی مدد سے تصور تک پہنچ سکتا ہے لیکن امامت ایک تصور کا نام ایک ذہنی مفہوم کا نام نہیں. امامت ایک نظام ہے آپ کی زبان میں کہوں امامت ایک سسٹم ہے امامت ایک تھیوری نہیں امامت ایک کنسپٹ نہیں ہے امامت ایک سسٹم کا نام ہے امامت ایک سسٹم کا نام ہے سسٹم اور کنسپٹ میں آپ بات کو بھی سمجھ لیں کیا ہے کنسپٹ کسی بارے میں ذہن میں رکھ لیں آپ جیسا رکھے ہر امام کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ذہن تصورات سے خالی ہو ایک بچے سے لے کر بڑے تک کا ذہن دیکھیں تصورات سے بھرا ہوا ہے اور اگر ہم اپنے تصورات سے پہچانے جائیں تو ہمارے جتنے ذہن میں تصورات ہیں وہ ہمارا پاس آ جانا چاہیے اور اکثر نہیں ہوتا کہ ہمارے تصورات غلط ہی نکلتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی اور بہت ساری بہت چیزوں کے بارے میں بھی. کہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں یہ تصور رکھتا تھا کہ آپ گریجویٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو ماسٹر کیا ہوا ہے بس تصور غلط نکلا آپ کا. تو اگر کسی طرح تصورات ہمارے ایک ہی پیر کے کھول لے جائیں تو اکثر کیا نکلیں گے اندر سے غلط نکلیں گے تصورات. تصور یعنی کسی چیز کی ذہنی تصویر جس طرح کاغذ میں تصویر بناتے ہیں یہ کاغذ کی وجہ سے ہم بنا لیا یہ ایسی چیز سب جا رہا ہوں جو آپ کے اندر موجود ہے کسی چیز کی ذہنی خاکے کو تصور کرتے ہیں اس کی ذہنی تصویر کو تصور کرتے ہیں یہ تصور ذہن میں لاتے ہیں نا یہ وہ سادہ ہے یہ وہ آسان ہے اور دین تصورات کا نام نہیں خصوصاً اصول دین یہ دین کی بنیادیں ہیں امامت اصول دین میں سے ہے اور اصول دین تصورات میں سے تو جس مذہب کی بنیاد تصور کی ہو اس کا سارا مذہب بھی سارا تصورات کی مذہب ہوگا بنیادی تصوراتی ہو مذہب ایک حقیقت ہے حقیقت کی بنیادیں حقائق پر ہوتی ہیں نہ کہ تصورات پر. امامت ایک نظام ہے اللہ کا اس کے پیچھے معبد ہے اس کے پیچھے نظریہ ہے اس کے پیچھے دلیل ہے وہ سب کچھ ہے اس کے پیچھے علم ہے لیکن وہ وہی علم امامت ہے نہ وہ نظریہ امامت ہے نہ وہ دلیل امامت ہے بلکہ امامت ایک نظام ہے ایک سسٹم کا نام ہے. امامی بننا جیسے جمہوریت ایک تصور ہے ایک سسٹم ہے جمہوریت ایک سسٹم کا نام ہے اگر تصور سے کوئی جمہوری بن جائے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ویسے انڈیا کو دعویٰ ہے کہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں لیکن ان سے بڑی جمہوریت ہم ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں جمہوریت ہے تصور زیادہ ہے اور وہ کیا ہے انوکھی جمہوریت نئی جمہوریت جو انڈیا نے خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. ویسے کہتے ہیں فرانس ماں کی جمہوریت ہے ماں جمہوریت ہے وہ ماں جمہوریت تھی اس ماں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ بھی جمہوریت کی ایک قسم ہے. جمہوریت ایک تصور نہیں ہے جمہوریت ایک نظام کا نام ہے. نظام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نظام کے اپنے ارکان ہوتے ہیں نظام کے اپنے ستون ہوتے ہیں نظام کچھ ستونوں پر استوار ہوتا ہے. آپ جمہوریت کے جو قائل ہیں جو جمہوریت کے خواہاں ہیں ان کی بطور جمہوریت کے سب سے بڑا ستون جمہور ہے عوام جمہوریت کا سب سے بڑا ستون جمہوری عوامی رائے جیسا اس کا نام ہی ہے. اگر یہ ستون ہٹا دے امامت کے انتظام میں. بغیر جمہوری جمہوریت نہیں ہو سکتی تو بغیر سکون کے امامت بھی نہیں ہو سکتی. امامت کا منبع ذات بلا ہے, مدرک ذات بلا ہے. اس نظام کا جواز بڑا ملا ہے, یہ الہی نظام ہے, اللہ کا بنایا وہ نظام ہے. لیکن خدا نے اس نظام کو کچھ بنیادوں پر استوار کیا, کچھ ستونوں پر استوار کیا ہے, اور وہ ستون امامت امت ہے. امامت کبھی تنہا نہیں ہے, امامت ہمیشہ جب بھی لفظ امامت سنی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا, جب یہ سنتے ہی ان کا دوسرا ٹرین ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. مثلا جیسے کہ باپ فوراً ذہن میں کون آتا ہے؟ باپ کہنے سے بیٹا ذہن میں آتا ہے, بیوی تو نہیں آتی ذہن. اگر یہ شوہر کو بیوی باپ یعنی اس کے ساتھ آتا ہے بیٹا, چونکہ باپ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو. اور اگر آپ کے بیٹا فوراً ذہن نہیں باپ آتا ہے, بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نام ہے فوراً ان کا ٹرین ذہن میں آ جاتا ہے, خود ہی دوڑ جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی, میں کہوں گا باپ آپ ذہن کو بند کرو, بیٹا ذہن میں نہ آئے, آپ نہیں کر سکتے باپ. کیوں کہ جو ہی آپ کہیں گے باپ فوراً بیٹا بھی ذہن میں آ جائے, چونکہ دونوں کا رابطہ ہی ایسا ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. اس کا ایک علمی نام میں نہیں لیتا یہاں پر, چونکہ پھر آپ اسی مبار مطلب مثالوں میں الجھ جاتے ہیں, ان اس طرح میں الجھ جاتے ہیں, اصلی مطلب رہ جاتا ہے. امامت کا نام سنتے ہی جو چیز ذہن میں فوراً آنی چاہیے وہ امت ہے. امامت کا تعلق امت کے ساتھ بہت گہرا ہے. امت ستون امامت ہے, امامت ایسا نظام ہے جو امت کے کندھوں پر استوار ہوتا ہے. امامت بغیر امت کے کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا. اقتدار بغیر امتوں کی بھی آ جاتا ہے, حکومتیں بغیر امتوں کی بھی برقرار ہو جاتی ہیں, لیکن امامتیں کبھی بغیر امتوں کے نافذ نہیں ہو سکتی. امامت کو امت چاہیے. میں شاید پہلے بھی یہاں ایک سو جگہ آس کر گیا تھا کہ بعض راستے ہوتے ہیں ان پہ انسان نکل پڑتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے. دو لوگ بہت کلیئر ہوتے ہیں, دو قسم کے لوگ, ایک وہ جو خطاب کو سمجھ کے پھر دیکھتے ہوئے بصیرت ہوتی ہے, جانتے ہیں کہ یہ مطلب ہے, پھر پوچھ جاتے ہیں اس میں, ان باتیں بہت شجاع لوگ ہوتے ہیں. اور ایک وہ لوگ بہت شجاع ہوتے ہیں جن کو اصل نہیں معلوم کہ راستے میں پتا بس بات کر رہی ہے, آگے فائرنگ ہو رہی ہے, ایک آدمی کو معلوم ہے فائرنگ ہو رہی ہے, کہیں پھر بھی چلا جاتا ہے معلوم چلے جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے, وہ سمجھتا پٹاخے پھوڑ رہے ہیں بچے, اور وہ گھس جاتا ہے, وہ یہ بھی بجائے تو بڑی دلیل بنا رہا ہے کیونکہ جانتا نہیں. بس ہو گیا بات کو نہ جاننے کی وجہ سے خطرناک راستوں پر چل نکلتے ہیں, نہ جاننے کی وجہ سے. امامت وہ پر خطر راستہ ہے جنہوں نے قصد امامت کیا, جو امامت کی طرف جانا چاہتے ہیں, امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پرخطر ہاتھی ہے کہ اگر جانتے ہوئے مذہب امامیہ اختیار کیا ہے تو تم سے بہت شجاع ہوئی نہیں. اور اگر نہ جاننے کی وجہ سے اختیار کر لیا ہے تو یقین جان لو, نہ جاننے تعدادی کی وجہ سے اگر اختیار کر لیا ہے تو پھر جان لو کہ یہ راستہ بہت پرخطر راستہ ہے, معمولی انسانوں کا نہیں. کیوں توجہ کریں, عمر ہم سارا بوجھ اب بعض اپنے گناہوں کا بوجھ باہر والا, کیونکہ مسیحیت بھی اور اسرائیل کر رہی ہے اسلام کے اندر, اور مسیحیت نے جو ایک تصور ہمارے ذہن میں پیش کر دیا وہ یہ ہے کہ عمر اپنے گناہوں کا بوجھ کس پر ڈالے, کرسمس بھی الگ ڈالے, ملاد حضرت مسیح بھی ہے, اور یہ اس میں تقارن ہے, دو معصوم کی ملاپ ہے. مسیح بھی مسلمانوں کے نبی ہے, نبی فقط عیسائیوں کے نبی ہے, لیکن مسیحیت نے جو ستم کیا مسیح پر وہ ہٹا جن لوگوں نے مزہ ہے, اب قرآن نے مزہ نہیں ہوا, لیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو گیا. یعنی جن لوگوں نے مسیح کو سولی پہ لٹکایا, صلیب پہ لٹکایا, انہوں نے اتنا ستم نہیں کیا جتنا اس مسیحیت نے ستم کیا. ستم میں مسیحیت بار مسیح کی بہت بڑا ستم ہے, اتنا یہودیوں نے مسیح پر ستم نہیں کیا, اتنا روم کے سلطان نے اور سپاہیوں نے ستم نہیں کیا جتنا مسیحیت نے کیا. مسیحیت نے کیا کیا؟ آج کلیسوں میں جا کر دیکھیں آپ, صندوق رکھے ہوئے بخشش کے, ان میں پیسہ ڈالیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں. دیکھو وہ فلموں میں تو دیکھا ہی ہوگا نا, اگر ایسے نہیں دیکھا مسیحیت ان فلموں میں زیادہ دیکھتے ہیں, کیونکہ مسیح فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں. اعتراف کرتا ہے چرچ میں جا کر پاپ کے سامنے اعتراف کرتا ہے, پیسے ڈالتا ہے اس میں اور گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ اعتراف کرنے سے گناہ معاف ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اعتراف کرو, اعتراف کرنے سے یہ گناہ تمہارے اندر سے نکل کر مسیح کے قدموں میں جا پڑے. یعنی مسیح تمہارے گناہ کا حامل ہے, وہ قربان اس لیے کہ امت کے گناہ بخش دی. یہ مسیحیت ہے. یعنی امت نے اپنا بوجھ مسیح کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے, لیکن بہت بڑا بوجھ, کون سا بوجھ؟ اپنے گناہ کا بوجھ. آخر کس لیے آتے ہیں امتوں میں؟ امتیں انہیں جواب میں کیا دیتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو بلا کر روانہ فرمایا کہ لوگ بنی اسرائیل کو نجات دو, بنی اسرائیل نے ان کو کچن میں لگا دیا. قرآن پڑھا ہوا تھا, میں نہیں کہہ رہا قرآن نہیں کہا ہے, آپ مجھے ڈاکٹر سے نہیں دیکھے. سارے کچن کے نام حضرت موسیٰ سے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ رہ جائیے, پکی پکائی کا تھا ڈالنا بھی ستم ہے. Mushkilata Bog Dalia. Ob Mushkilata Bog Dalia Ibog. Rahroba Dalia. Gerud Mushkilat, Khandani Mushkilat, Ifradi Mushkilat, Zen Mushkilat, Jismani Mushkilat, Isali, what are they?
لیکن جو
کے سامنے ہاں کر کے وہ گردے نہ کر کے باہر ہو سکتے ہیں. ریڈیکل بھی غلط تھا نہیں کر سکتے نہیں, لیکن اس طرح سے حکومت نہیں لے.
امام علیہ السلام نے نشاپور میں
دشمن عمل
مشکلات، یعنی امام علیہ السلام اندرونی
مشکلات، بیرونی مشکلات، حقوق کی طرف سے مشکلات، اپنے پیروکاروں کی طرف سے مشکلات، مسلم سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کی طرف سے مشکلات. ایک بہت بڑی مشکل امام علیہ السلام کے لیے خود آپ نے سبھی بھائی کی کھڑی کی. حقیقی بھائی جس کا نام امام نے رکھا ہوا تھا سید اللہ، سید نام تھا اس کا، امام حکم تصویر الراد تھے. ایک نام ایک بیٹا تھا بنامی زید. اس قدر ستایا اس نے امام حشم کو اس بھائی نے کہ امام علیہ السلام نے اس کا نام ہی زید اللہ رکھا، یعنی زید جہنمی، زید جہنمی. امام معصوم کا بیٹا، امام معصوم کا بھائی، نام امام معصوم نے رکھا زید جہنمی. افسوس رکھتا ہے معصوم کی اولاد میں، اگر تم معصوم کو ستائے، اگر تم معصوم کی راہ